تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کے تعلق سے ایران کی دو ٹوک. تہران یک طرفہ طور پر معاہدے پر عمل نہیں کرے گا. آئرش وزیر خارجہ سے ملاقات میں صد روحانی کا اعلان. سعینی حکام نے غلطی اور حماقت کی تو تلابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا جائے گا. اسرائیل کی گیدڑ بھپکیوں کے جواب میں ایرانی وزیر دفاع کا سخت انتباہ. پاکستان کے ساحلی ضلع گوادر میں پاک بحریہ کے گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ. دو جوانوں کی موت, ایک زخمی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ یورپ کو چاہیے کہ ایٹمی معاہدے کے مکمل پابندی اور معاہدے کے تعلق سے اپنی بےعملی کو ختم کرے. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اتوار کے روز تہران میں آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کاونی سے ملاقات میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کو چاہیے کہ قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرنے پر امریکہ کی سابق حکومت کے سلسلے میں کوئی مناسب اقدام کرے. انہوں نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں, نیز تہران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں کی شکست اور ناکامی اور اس شکست کے بارے میں امریکہ کی نئی حکومت کے اعتراف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کثیر جانبہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کو فعال کیے جانے کا دار و مدار امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاہدے کے تمام فریق ملکوں کی جانب سے اپنے وعدوں پر مکمل طور پر عمل کیے جانے پر ہے. صدر ایران نے کہا کہ تہران ایٹمی معاہدے کا پابند ہے اور صرف ایران ہی ہے جس نے اس معاہدے کو باقاعدہ طور پر باقی رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اس راہ میں اس نے کافی نقصان بھی اٹھایا ہے, مگر یہ سلسلہ بدستور یوں ہی جاری نہیں رہ سکتا. صدر مملکت نے ایران کے پارلیمنٹ مجلس شرعہ اسلامی کے فیصلے کی بنیاد پر الحاقی پروٹوکول پر عمل درآمد روک دیے جانے کے سلسلے میں ایران کے اقدام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ ایران کا تعاون بدستور جاری ہے. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے اور تہران کے خلاف دھونس و دھمکیوں سے دستبرداری کی صورت میں ہی ایران ایٹمی معاہدے میں کیے جانے والے اپنے تمام وعدوں پر فوری طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. صدر ایران نے اسی طرح اس ملاقات میں تمام شعبوں, خاص طور سے اقتصادی و تجارتی شعبوں میں تہران ڈبلن تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا. آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے سابق ٹرمپ حکومت کی علیحدگی ایک تاریخی غلطی رہی ہے. انہوں نے ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس پر عمل کیے جانے کی ضرورت پر تاکید بھی کی. آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اتوار کی دوپہر ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف سے بھی ملاقات کی, جس میں ایٹمی معاملات پر بات چیت ہوئی اور دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ایٹمی معاملات پر بات چیت کرنے کے ساتھ ہی اہم علاقائی اور عالمی حالات پر بھی تبادلہ خیال کیا. آئرلینڈ کے وزیر خارجہ کے دورے تہران کا مقصد خاص طور پر ایٹمی معاملے پر بات چیت کرنا بتایا گیا ہے. ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیلی دھمکیوں کو غاصب سینی حکومت کی کمزوری کی علامت قرار دیا ہے اور کہا کہ اگر انہوں نے زیادہ حماقت کی تو تلابیب اور حیفہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے, اور سینی حکام اس بات کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ خطے میں کوئی بھی اسرائیل کا وجود نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ سینی حکومت نے اپنے ارد گرد دیوار کھینچ رکھی ہے, البتہ اپنی کمزوری اور زوال کو چھپانے کے لیے گاہے بگاہے ایران کو دھمکیاں دیتی رہتی ہے. ایران کے وزیر دفاع نے اسرائیل کی حالیہ دھمکی کے بارے میں کہا کہ سینی حکومت کے کرتا دھرتا اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کا اعادہ کرتے ہیں اور اپنے زوم ناقص میں عظیم مملکت ایران کو دھمکیاں دیتے ہیں. بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی چند برس قبل جب صہیونیوں کی جانب سے اس طرح کی حماقتوں اور غلطیوں کا بار بار اعادہ کیا جا رہا تھا تو واضح طور پر فرمایا تھا کہ سینی حکومت ہماری اصل یا سب سے بڑی دشمن نہیں, کیونکہ ایران کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بات صہیونی بھی اچھی طرح جانتے ہیں, اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جان لینا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو تلابیب اور حیفہ کو خاک مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیں گے. ایران کے وزیر دفاع نے بات زور دے کر کہی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جمہوریہ ایران ہر لحاظ سے طاقتور ہے اور ملک کی سلامتی, استحکام اور دفاع کے لیے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرے گا. بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کا کہنا تھا کہ استقامتی تنظیمیں ایران کی سافٹ پاور کی نشانی ہیں جو یمن، عراق، شام اور لبنان میں موجود ہیں اور انہوں نے صہیونی دشمن کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے ینگ آرمی مین فیسٹیول کے موقع پر ایرانی ماہرین کے تیار کردہ مساف نامی ہتھیار اور دوسرے جنگی آلات کی رونمائی کی ہے۔ مساف ایک ایسا ہلکا ہتھیار ہے جو ہوا سے ٹھنڈا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شارٹ پسٹن سے کام کرنے والا یہ ہتھیار بارود کے دھماکے سے بننے والی گیس کے بالواسطہ دباؤ سے لوڈ ہوتا ہے۔ اس پر نصب ٹیلیسکوپ کو 6 مختلف حالتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ہتھیار کو کم ترین وقت میں کسی خاص اوزار کے بغیر اسنائپر گن میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مساف کی ڈیزائننگ اور اس کی تیاری کے تمام مراحل اندرون ملک اور ایرانی ماہرین کے ہاتھوں تیار کیے گئے ہیں اور اس سے مسلح افواج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ انقلابی فکر کے ذریعے ایرانی جوان سائنس و ٹیکنالوجی کی چوٹیاں سر کر لیں گے۔ تہران میں امریکہ کے سابق سفارت خانے میں تاس سریا کے نام سے جاری ایک نمائش سے خطاب کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی کا کہنا تھا کہ ہر سماج کی بنیادیں سائنس و ٹیکنالوجی کے سائے میں رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی رضاکار فورس بسیج کا مقصد یہ ہے کہ سائنس و ٹیکنالوجی کے راستے کو اصلاح کے علم بردار کی حیثیت سے طے کیا جائے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان طلبہ اور ایرانی ماہرین کی صلاحیتوں کو نکھار کر انہیں سائنس و ٹیکنالوجی کی قومی تحریک کے لیے آمادہ کیا جائے جو ملک کے شایع نشان ہو۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں دیگر ملکوں کے ساتھ رقابت کے میدان میں اترنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور عنقریب ایرانی نوجوانوں کے عزم کے سائے میں یہ عظیم مقصد حاصل کر لیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ سابق امریکی سفارت خانے میں جو جاسوسی کے اڈے سے معروف ہے، جاری تاثریہ نامی نمائش میں متعدد نالج بیس کمپنیوں نے سائنس و ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اپنی مصنوعات نمائش کے لیے پیش کی ہیں۔ انسداد کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کا ترجمان نے کہا کہ کو برکت کے بعد کرونا کی ایک اور ایرانی ویکسین پاستور بھی جلد مارکیٹ میں دستیاب ہوگی۔ قومی ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انسداد کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کے ترجمان علی رضا رئیسی کہنا تھا کہ پاستور ویکسین عنقریب تیار ہو جائے گی اور موسم گرما تک ملکی اور غیر ملکی کرونا ویکسین کی 10 سے 12 ملین خوراک دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون ملک تیار کی جانے والی ویکسین کے علاوہ رواں ماہ کے دوران بھارت ویکسین کی 4 لاکھ خوراکیں بھی ہندوستان سے ایران پہنچ جائیں گی۔ علی رضا رئیسی نے کہا کہ عالمی ادارے صحت کے توسط سے 11 لاکھ کرونا ویکسین پر مشتمل پہلی کھیپ بھی عنقریب ایران کو موصول ہو جائے گی، جبکہ اس ویکسین کی دوسری کھیپ ملنے کے بعد ملک میں ویکسینیشن کا عمل تیز ہو جائے گا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں پاک بحریہ کے جوانوں کی گاڑی پر فائرنگ میں 2 اہلکار مارے گئے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ساحلی ضلع گوادر میں پاک بحریہ کی گاڑی پر فائرنگ میں نیوی کے 2 اہلکار مارے گئے جبکہ ایک جوان زخمی بھی ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کہنا ہے کہ پاک بحریہ کی گاڑی جوانی سے گنز جاری تھی جب نامعلوم مسلح افراد نے خودکار ہتھیاروں سے اس پر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے فوراً بعد سیکورٹی فورس کے اہلکار موقع واردات پر پہنچ گئے اور مارے گئے جوانوں کے ساتھ ساتھ زخمی نیوی اہلکار کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ گوادر کے اسسٹنٹ کمشنر کہنا ہے کہ جس جگہ یہ حملہ ہوا تھا اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا، تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔ قبل ازیں 5 مارچ کو بھی سبی میں ایک بم دھماکے میں 5 محنت کش مارے گئے تھے جبکہ 15 افراد زخمی ہو گئے تھے، جن میں 2 سیکورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ کراچی ایکسپریس کو حادثہ پیش آیا ہے۔ حادثے میں ایک خاتون جاں بحق جبکہ 30 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ آئی جی ریلویز عارف نواز کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں آئی جی ریلویز عارف نواز نے بتایا کہ ایک خاتون جاں بحق اور 30 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ جاں بحق خاتون کی شناخت عظما کے نام سے ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 12 زخمی ابھی تک ڈسٹرکٹ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ٹرین حادثے کے باعث پھنسے مسافروں کو دیگر ٹرینوں کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ عارف نواز سے کہنا تھا کہ ٹرین حادثے میں 9 بوگیاں متاثر ہوئیں، 5 کھائی میں گر گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین حادثے کے وجوہات سے متعلق کمشنر سکھر کا بیان قبل از وقت ہے، تحقیقات کے بعد حادثے کی اصل وجہ پتہ چل سکے گی۔ ریلوے ٹریک کی بحالی میں وقت لگے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹرین کراچی سے لاہور جا رہی تھی۔ حادثہ روہڑی اور پنو عاقل کے درمیان پیش آیا۔ حکومت افغانستان نے تاکید کی ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات افغانستان میں مستقل امن و استحکام کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر نے اتوار کے روز کابل میں امن و استحکام کانفرنس اپنے خطاب میں کہا کہ افغان حکومت اور طالبان درمیان جاری مذاکرات اشرف غنی کی حکومت اور طالبان کے درمیان ایک نئی شکل وجود میں آنے کا باعث بن سکتے ہیں تاکہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ حمداللہ محب نے کہا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے حقائق پر توجہ دی جانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جنگ صرف اندرون ملک پہلوؤں کے حامل نہیں ہے اور اس کے پیچھے بڑے عوامل کارفرما ہے، اور اگر صرف داخلی عوامل کارفرما ہوتے تو یقیناً جنگ اتنے عرصے تک جاری نہیں رہ سکتی تھی۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا کہ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے حال ہی میں افغانستان کے مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ملاقات کا ایک مقصد افغانستان میں عبوری حکومت کا قیام اور یا حکومت میں طالبان کی شمولیت کا مسئلہ شامل رہا ہے۔ اس سے قبل افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے تاکید کی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں اس سلسلے میں امریکہ کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ ہندوستان میں کورونا کے معاملات میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایکٹیو کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 18,500 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب، کیرلا اور دہلی جیسی ریاستوں میں کورونا کے معاملات میں پھر تیزی آ رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹے میں 18,500 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ اس عرصے میں 100 کے قریب لوگ کورونا سے ہلاک ہو گئے۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 4.219% کا اضافہ ہوا ہے، سب سے زیادہ ریاست مہاراشٹر میں ایکٹیو کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ غاصب حسین حکومت کے فوجیوں نے غزہ کے جنوب میں فلسطینیوں کی کشتی پر مارٹر گولے سے حملہ کر دیا، جس میں 3 فلسطینی ماہی گیر شہید ہو گئے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غاصب حسین حکومت کے درندہ صفت فوجیوں نے اتوار کی صبح خان یونس کے قریب فلسطینی ماہی گیروں کی کشتی کو اپنے وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا۔ حسین حکومت کی بحریہ نے 12 غزہ کے ماہی گیر فلسطینیوں کو جہریت کا نشانہ بنایا ہے، جس میں درجنوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ حسین حکومت نے گزشتہ موسم گرما میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے ملنے والے غزہ کے سرحدی علاقوں میں کشیدگی بڑھنے کے بعد فلسطینی ماہی گیروں کا دانہ پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ایسی حالت میں کہ غزہ گزشتہ 14 سالوں سے محاصرہ جاری رہنے کی وجہ سے اس علاقے میں شدید اقتصادی اور معاشی مسائل پیدا ہو گئے اور فلسطینیوں کو غذائی اشیاء اور دواؤں تک کی شدید قلت کا سامنا ہے اور ہزاروں افراد ماہی گیری سے اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے عالمی پیشوا پاپ فرانسس نے بغداد مار یوسف کلیسا میں منعقد عشاء ربانی میں شرکت کی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق بغداد کے مار یوسف نامی کلیسا میں ہونے والے عشاء ربانی کی تقریبات میں پاپ فرانسس کے علاوہ عراق کے صدر برہم صالح، وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی اور اسپیکر پارلیمنٹ محمد الحلبوسی اور دیگر اعلیٰ سول اور فوجی عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ پاپ فرانسس جمعے کو عراق پہنچے تھے، جہاں ایئرپورٹ پر عراقی وزیر اعظم اور دیگر اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا تھا۔ عالم کیتھولک رہنما نے ہفتے کی صبح نجف اشرف میں عالم تشیع کے عظیم مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی سے ملاقات کی تھی، جس کا عالم ذرائع ابلاغ میں زبردست انعکاس ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ممتاز تجزیہ نگار حسین تقوی صاحب۔ حسین تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
بہت بہت شکریہ حسین اختر صاحب۔
قطر میں طالبان گروہ کے سیاسی دفتر کے ترجمان نے افغانستان کے بحران کے حل کے لیے عبوری حکومت کی تشکیل کے منصوبوں کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کی جانب سے اس منصوبے کو مسترد کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی، بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے سامعین کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور یہ سوال یقیناً ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ طالبان نے عبوری حکومت کی تشکیل کے منصوبے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں چند باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طالبان کے سیاسی دفتر کے قطر میں ترجمان ہیں محمد نعیم، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی کے جو تلخ تجربات کو دہرانے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان کے امن مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھیں، کیونکہ عبوری حکومتیں 40 برسوں سے ملک کو مشکلات سے نہیں نکال پائی ہیں اور ملک کے مسائل جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. گویا درحقیقت دیکھا جائے تو طالبان کے ترجمان نے افغانستان میں رائج حکومتیں جو ہیں ان کو سرے سے جو ہے وہ مثلاً مسترد کیا ہے یا ان کو وہ مقام نہیں دیا ہے کہ جو دینا چاہیے تھا. اور یہ بات اس سے پہلے بھی جو ہے وہ گفتگووں میں رہی ہے کہ طالبان درحقیقت افغانستان میں رائج حکومتی نظام جو ہے جمہوری نظام جو ہے اس کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے, اور ان کی کوشش ایک اپنی ان کی جو ایک آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق ایک حکومت کی بنیاد وہ رکھنا چاہتے ہیں اور جس میں عوامی جو کردار ہوتا ہے اس کی جو ہے نفی نظر آتی ہے, اور ایک ایسی حکومت کے جو ان کے مفادات اور ان کے جو خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کر سکے. بہرحال یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ طالبان کی طرف سے امریکہ کے ساتھ اور جو مذاکرات ہیں اس پر تاکید اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ طالبان جو ہیں کسی مثلاً شارٹ کٹ کی جو ہے وہ تلاش میں ہیں. ایک اور نقطہ یہ کہ امریکہ کے جو امن مذاکرات ہیں وہ خود ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ان امن مذاکرات میں افغانستان کے عوام کی خواہشات کو مد نظر نہیں رکھا گیا بلکہ امریکہ نے اپنے مفادات کو اور اپنی ڈوبتی نیا کو بچانے کی اس میں کوشش کی ہے. اور جیسا کہ مثلاً طالبان کے جو قیدیوں کی رہائی کا جو از خود فیصلہ امریکہ نے کیا اور وہ تھوپا گیا افغانستان کی حکومت پر, اور افغان صدر محمد اشرف غنی نے جو ہے وہ اس کو ایک دباؤ کا نتیجہ قرار دیا قبول کرنے کے حوالے سے, لہذا امریکہ نے دیکھا جائے تو افغانستان کے عوام کی خواہشات اور ان کی مرضی کے برخلاف جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں, جبکہ یہ جو عبوری حکومت کا جو منصوبہ امریکہ نے پیش کیا ہے وہ گزشتہ ایک سال سے امریکہ کے جو افغانستان میں سیاسی امور کے مثلاً ذمہ دار ہیں ظلم خلیل ذات, انہوں نے اس کو پیش کیا تھا. یہ خود افغانستان کے آئین سے متصادم ایک مثلاً شرط ہے, اور افغانستان کے قانون میں اس کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اور ہر قسم کا جو مثلاً اقتدار کی منتقلی ہے افغانستان کے آئین کے مطابق وہ عوام کی آرا کے مطابق ہونی چاہیے اور عوام کا اس میں پورا پورا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے. ہم اگر مجموعی صورتحال افغانستان کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت افغانستان کا جو بحران ہے اس کی اصل وجہ جو ہے وہ خود امریکہ ہے کہ جو وقتاً فوقتاً اپنے غلط فیصلوں کے نتیجے میں افغانستان کے عوام کو مسلسل پریشانیوں میں رکھے ہوئے ہے. اگر افغانستان کے اندر کوئی پرامن راہ حل نکالا جا سکتا ہے تو وہ افغانستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے, جس پر افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنی آمادگی اور اپنی جو ہے رضامندی کا اظہار کریں. ایک جمہوری طریقہ کار ہونا چاہیے, جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان نے ہمیشہ افغانستان میں جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کی مخالفت کی ہے. اب یہ افغانستان کے عوام ہیں کہ وہ اس سلسلے میں پیش قدم ہوں, آگے بڑھیں اور اپنے ان کو تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے.
جی حسین تقوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. بحرین میں عوامی انقلاب کے آغاز کے صرف ایک ماہ بعد سعودی عرب نے بحرین کے عوام کے مظاہروں کو کچلنے کے لیے اپنے فوجی بحرین بھیجے. آل خلیفہ حکومت کے خلاف بحرین کے عوام کے انقلاب کا آغاز 14 فروری 2011 سے ہوا. بحرین میں عوامی مظاہروں کے آغاز کے بعد آل خلیفہ حکومت نے اپنے عوام کے احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی. آل سعود نے بھی آل خلیفہ حکومت کی درخواست پر بحرین میں اپنے فوجی اتار دیے. آل سعود نے عرب ملکوں کے دفاع کا دعویٰ ایسے میں کیا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے دفاع کا تعلق صرف غیر ملکی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا. جبکہ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف اس ملک کے عوام کے پرن مظاہرے جاری تھے۔ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کو ایک دہائی کا عرصہ گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی سے کیا حاصل ہوا ہے؟ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی پہلے قدم میں اس معنی میں تھی کہ آل خلیفہ اور آل سعود حکومت بحرین میں شدید عوامی احتجاج سے سخت خوف و ہراساں میں مبتلا تھی۔ آل خلیفہ حکومت کی سرنگونی اور سعودی عرب کے پڑوس میں ایک نئی حکومت کے برسر اقتدار آنے کا مقصد یہ تھا کہ آل سعود اپنے ایک قریبی ترین اتحادی سے محروم ہو جائے۔ بحرین میں آل سعود کی فرصت کی موجودگی نے آل خلیفہ حکومت کو حسنی مبارک، زین العابدین بن علی، علی عبداللہ صالح اور معمر قذافی جیسی سرنوی سے دوچار ہونے سے بچانے میں مدد کی۔ بہرحال بحرین میں رونما ہونے والے حالات سے نشاندہی ہوتی ہے کہ آل خلیفہ طویل مدت کے لیے اپنی حکومت کی سرنگونی کے خطرے کو نہیں ٹال سکی ہے، اور بحرین کے عوام کی انقلابی جد و جہد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور آل خلیفہ حکومت کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آل خلیفہ بحرین میں خود بیگانے ہیں۔ آل خلیفہ بحرین میں اقتدار پر قابض ہیں لیکن اس ملک کی مقامی آبادی میں شمار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ عوامی احتجاجات کا سامنا کرنے کی توانائی نہیں رکھتے اور ملک کو غیر ملکی فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کے بعد بحرین کے مقتدر سیاسی، مذہبی شخصیات اور سیاسی پارٹیوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک پر سعودی عرب کی جانب سے قبضہ کر لیا گیا ہے۔ یہ صورتحال گزشتہ 10 برسوں سے جاری ہے اور آل خلیفہ حکومت آل سعود کی پالیسیوں کے تابع ہو گئی ہے اور اس کا ملک کی اندرونی اور بیرونی پالیسیوں میں فاصلہ سازی کا اختیار ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی کا اہم ترین نقصان یہ ہوا ہے کہ بحرین میں عدم استحکام کی صورت کے خاتمے کا حصول دشوار ہو گیا ہے۔ درحقیقت بحرین میں سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی اس بات کا باعث بنی ہے کہ اس ملک کے عوام اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آل خلیفہ خود ملک میں اپنا اختیار کھو چکے ہیں اور آل سعود بحرین کے حکومتی فیصلے کرتے ہیں۔ بحرین میں سعودی عرب کی مداخلت کے ساتھ ہی بحرین میں پرامن احتجاجی مظاہروں سے گفتگو اور سیاسی رائے حل کے دروازے تقریباً بند ہی ہو گئے ہیں اور بحرین کا سیاسی ڈھانچہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور ہر قسم کی سیاسی جدوجہد کو کچلنے اور سیاسی و مذہبی رہنماؤں پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اس بنا پر عوام میں آل خلیفہ حکومت کی مقبولیت اور قانونی پوزیشن کو شدید دھچکا لگا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو بھی مخالفین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سمجھوتے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اگر بحرین میں آل سعود کی فوجی مداخلت نہ ہوتی تو شاید آل خلیفہ حکومت اور عوام میں فاصلے اتنے گہرے نہ ہوتے اور کسی سیاسی رائے حل کے حصول کا امکان موجود رہتا۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ بحرین میں طویل مدت سعودی عرب کے فوجیوں کی موجودگی آل خلیفہ حکومت کے مفادات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔